السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ آیت نمبر 67. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا. یہاں پر پھر منافقین ہی کی بات آئی ہے، جیسے کہ ہم پیچھے سے انہی کا ذکر پڑھتے آ رہے تھے، منافقین کا، کہ کس طرح سے وہ اللہ اور اس کے رسول کا یا پھر مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو کیوں؟ آپ دیکھیں کہ انسان مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب اس کو اپنے ہم مزاج لوگ ملتے ہیں تبھی وہ مذاق اڑاتا ہے، یا پھر دوسروں کو اپنے سے کمتر یا ذلیل سمجھتا ہے، اس صورت میں وہ مذاق اڑاتا ہے. تو یہ جو منافقین تھے، ان کو بھی دراصل ہنسی ٹھٹا کرنا تھا، کھیل دل لگی کرنی تھی، اپنی باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے کوئی لوگ چاہیے تھے. تو ایک اکیلے سے مل کر تو یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی کمپنی، کوئی گروپ بنتا ہے، کوئی دوستیاں ہوتی ہیں، تو ہم مزاج لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں. اور یہ آیتوں میں بہت گہرائی ہے اصل میں، کہ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو. اور ہم ہر وقت ہر آیت کے موقع پر دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارا سرکل ایسا تو نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے دوست احباب ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم جن کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کھیل دل لگی کرتے ہوں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہوں، یا دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہوں. تو یہاں پر منافقین کی بات کی گئی ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ بھی ایک دوسرے میں سے ہیں، لیکن ان کا خاص کام کیا ہے کہ یہ منکر کا حکم دیتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں. تو ان کی دیکھا جائے تو یہاں پر جو کام ہے ان کا خاص، وہ بتایا گیا ہے کہ ان کی آپس میں جو خصوصیات ہیں وہ مشترکہ ہیں. تمام منافقین کا مزاج آپس میں ملا ہوا ہے، ان سب کو برائی سے زیادہ دلچسپی ہے اور بھلائی سے ان کو دشمنی ہے. کوئی بھی شخص آپ دیکھیں نا، کوئی برا کام کرنا چاہے تو وہ اکیلے تو نہیں کر سکتا نا، اس کو ساتھ میں لوگ چاہیے، کسی کی ہمدردیاں چاہیے، کسی کے مشورے چاہیے، دوسروں کی ہمت افزائی چاہیے، ان کی مدد، ان کی سفارشیں یا ان کی تعریف. جب تک کہ سامنے والا تعریف نہیں کرے گا برائی پر، تو وہ برائی رکے گی نہیں بلکہ وہ آگے بڑھتی رہ جائے گی. تو یہ سارے لوگ مل کر ہی پھر برائی کو کیا کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. تو برائی کرنے کے لیے بھی دراصل مددگار چاہیے، چاہے اچھا کام ہو چاہے برا کام ہو، کسی کے سپورٹ کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ پورا میڈیا، یہ پوری فحاشی، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، یہ کس کے سپورٹ سے چل رہا ہے؟ آپس میں سارے وہ لوگ ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں جو برائی کو، جو فحش کو فروغ دینا چاہتے ہیں. تو کبھی بھی کسی کے سپورٹ کے بغیر نہ کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے نہ کوئی برا کام ہو سکتا ہے. جس طرح سے اچھے کام کو کرنے کے لیے مددگار چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح سے برے کام کو آگے بڑھانے کے لیے بھی مددگار چاہیے ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو برے لوگ ہیں، ان کے ساتھ دل و جان سے کچھ لوگ خود بھی شریک ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی مزید اس میں آگے بڑھاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ تم بھی آگے بڑھو اور ان کا ساتھ دو اور ان کی ہمت بڑھاؤ. اور ان کا ہر کام، ان کی ہر ادا سے یا دن بدن آپ کو ان میں ترقی نظر آئے گی، تو صرف برائی میں ترقی نظر آئے گی. برائی ان کی آنکھوں کو بھا گئی ہے، برائی کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی دراصل برائی میں ہے. یعنی جب تک کہ وہ کسی کا مذاق نہ اڑا دیں، برے کام نہ کر لیں، کوئی گناہ کا کام نہ کر لیں، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے، ان کو کھانا ہضم نہیں ہو سکتا. اور کہیں کوئی بھلا کام ہو رہا ہو تو وہ تو ان کو بالکل ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے، ان کے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں، دل اتھل پتھل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے، منافقین کے، کہ اگر کوئی بھلا کام ہوتا ہوا وہ دیکھ لیں۔ تو یہاں پر بھی بہت ایک گہری بات ہے کہ وہ ینہون عن المعروف، وہ روکتے ہیں برے کاموں سے۔ اور آپ خود سوچئے، دیکھیے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو اچھے بھلے دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین سے روکنے کا کام کر دیتے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں دیتے، قرآن سیکھنے نہیں دیتے، حدیث کی طرف آنے نہیں دیتے کہ اچھا جی دین ہمارے گھر میں آ جائے گا تو اس سے ہم پھر لوگوں میں حلال اور حرام کی تمیز آ جائے گی، ہماری آمدنیاں ختم ہو جائے گی، پھر اگر دین سیکھ لیں گے سمجھ لیں گے تو وراثت کے حصے کرنا پڑے گا، اسلامی وراثت کے مطابق تقسیم کرنی پڑے گی سارے جائیداد کی۔ تو یہ جو بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ وہ ینہون عن المعروف، وہ روکتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے کہ کوئی بھلائی کی طرف جائے، تو کسی کو بھلائی کی طرف کہیں جانے نہیں دیتے، وہ کہیں سے اگر ان کو خبر مل گئی ان کو اس بات پر صدمہ ہو جاتا ہے کہ اچھا فلاں لوگ بھلا کام کر رہے ہیں اور فلاں فلاں ان کے ساتھ بھلائی میں ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، چلو وہاں روڑے اٹکاؤ، چلو اب کوئی نہ کوئی ایسی خامی نکالو یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا آئیڈیا لاؤ کہ یہ بھلا کام کرنے والے وہیں کے وہیں رک جائیں۔ تو اس تصور ہی سے ان کا دل دکھتا ہے کہ کوئی بھلا کام کر رہا ہے، ان کو یہ بھلائی کا کام گوارا ہی نہیں ہوتا، کسی طرح وہ اچھی باتوں کو پھلتے پھولتے یا بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے، اور ہر ممکن طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ اس برائی کی راہ میں کسی طرح روڑے اٹکائیں، اس کو ختم کر دیں۔ ان کی ہر تدبیر، ان کی ہر کوشش، ان کا ہر آئیڈیا اس نیکی کے طریقے کو یا اس نیکی سے کرنے والوں کو باز رکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، یہ نیکی کا کام ہوتے ہوتے رک جائے، انہیں نیکی کے کام کو کامیاب ہی نہیں ہونے دینا چاہتے۔ تو یہ وہ لوگ سب مل کر کرتے ہیں، کوئی ایک سے تو نہیں ہو سکتا نا، انہیں نیکی کے کام کو روکنا کوئی ایک اکیلا تو نہیں کر سکتا، تو وہ سب مل کر اس کام میں کرتے ہیں اور اپنا خرچ، اپنا مال سب کچھ اس میں لگاتے ہیں۔ نیک کام کے لیے تو ان کا ہاتھ نہیں کھلتا، اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات نہیں کریں گے، لیکن نیکی کو روکنے کے لیے اپنا پورا مال خرچ کریں گے ضرور۔ ویسے تو بڑے کنجوس ہوں گے لیکن نیکی کے کاموں کو روکنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ان کی آمدنی بھی حرام کی ہوتی ہے اور خرچ بھی کرتے ہیں وہ حرام ہی کے راستے میں، بدی کے لیے وہ اپنے وقت کو سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مومن ہو سکتے ہیں جو نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، تو یہ منافقین ہیں جو دراصل اچھے کام کو روکتے ہیں اور برے کام کو کرنے کا سپورٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور کہتے بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان آیت میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ تو منافقین جو پہلے حلف اٹھا کر مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہی ہیں، تم ہی میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی کہ تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو، تمہارا ایمان والوں سے کیا تعلق، بلکہ تمہارا تو تعلق کس سے ہے، تمہارا تعلق تو سارے وہ شیطان صفت لوگوں سے ہے، تم تو ہمیشہ کفر و نفاق میں آگے بڑھتے رہے، تم تو ہمیشہ اسلام دشمن عناصر کی مدد کرتے رہے، تم ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتے رہے، تمہارا سارا سپورٹ، تمہاری ہمدردیاں اسلام کو دبانے کے لیے لگی رہی۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی بتا دی کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا، کہ چونکہ وہ اللہ کو بھولے رہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھر بھلا دیا، جیسے آتا ہے سورہ جاثیہ میں، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے اس دن کو بھولے ہوئے تھے۔ یعنی انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑے رکھا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو محروم رکھے گا۔ تو یہ جو نسیان کی نسبت دراصل اللہ کی طرف ہے، یہاں پر علم بلاغت وہ اصول کار فرما ہے جس میں مشاکلت کے اعتبار سے، کہ جو تم نے کیا تو ویسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نسیان سے پاک ہے، تو تمہارا انجام پھر بہت ہی خطرناک ہوگا، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کیا کیا، تم نے برائیوں کو سپورٹ کیا، بھلائیوں سے لوگوں کو روکا، وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھے۔ اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھنے سے مراد دراصل اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا۔ تو ویسے تو یہ لوگ بہت بخیل ہوتے ہیں، بہت کنجوسی کرتے ہیں، دین کی راہ میں تو خرچ نہیں کریں گے، نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کریں گے، لیکن ہاں دنیاوی کاموں میں یا نیک کام کو روکنے کے لیے یہ ضرور پیسے خرچ کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا، یعنی خیر سے روکے رکھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا، تو لہٰذا یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے پھر خود ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، تو پھر یہی منافق دراصل کیا ہیں؟ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے۔ تو ان کا انجام پھر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کی سزا کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ پھر چونکہ دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے کو برائی میں سپورٹ کیا تھا، یہ سب منافق تھے، لہٰذا ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب مقیم ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا پیچھے مومنین کے لیے نعمتیں ہیں، نعم و مقیم کا لفظ آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں، دائمی نعمتیں۔ اور یہاں پر منافقین کے لیے آپ دیکھیں کہ ولہم عذاب مقیم۔ تو کیا پھر یہاں پر ان کا انجام بتایا گیا کہ ان کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے لیے موضوع بھی ہے، یعنی ان کے لیے برابر ہے، اللہ کی پھٹکار ہے ان کے اوپر اور قائم رہنے والا عذاب ہے، یعنی ایک دو نہیں تین تین چار چار عذاب کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر نفاق کا ایک درجہ بھی آئے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ منافقین کا جو انجام بتایا جاتا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آگ زیادہ ہوتی ہے، اس کی تپش زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخدتم کالذی خادوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولیکن کانوا انفسہم یظلمون۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رواؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور، تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ اب یہاں پر منافقین کا ذکر کیا جا رہا تھا، اب اس میں مشرکین بھی آ گئے خطاب میں اور منافقین بھی، اور یہاں پر کچھ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ قومیں تھیں جو عرب کے لوگ جن کو جانتے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کے واقعات کسی نہ کسی طرح عرب کے لوگوں میں مشہور تھے، یعنی قوم عاد، سمود، قوم نوح، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، یہ ایسی قومیں تھیں جن کی شان و شوکت یہ لوگ دیکھ چکے تھے یا ان کے قصے ان کو معلوم تھے، اور ان کی شان و شوکت دراصل عرب کے لوگوں سے بہت زیادہ بڑھ کر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے تم سے بہت زیادہ عیش و عشرت کے سامان اپنے لیے فراہم کیے تھے، اور تم سے زیادہ انہوں نے آرام دہ زندگی گزاری تھی، وہ لوگ طاقت کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ مضبوط تھے اور مال و اولاد کے لحاظ سے بھی تم سے بہت آگے تھے۔ جب وہ دنیا میں مست ہو کر اللہ کی آیات کو بھول گئے، اس کی نافرمانیوں پر اتر آئے اور اللہ کی آیات سے مذاق اور دل لگی کرنے لگے، تو پھر آج تم بھی وہی کر رہے ہو، لہٰذا یاد رکھو کہ پھر جو ان کا انجام ہوا تھا تو تمہارا بھی انجام اس سے الگ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہر انسان کو اپنے اعمال کی جزا ملتی ہے، اور اگر کسی کا اچھا بدلہ مل سکتا ہے تو وہ اس کے ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر مل سکتا ہے۔ تو جب تم ایمان ہی نہیں لائے، جب تمہاری ساری ہمدردیاں کفر اور نفاق کے ساتھ ہیں، تو پھر تمہیں اچھا بدلہ کیسے ملے گا؟ تو پھر اس سے بڑھ کر خسارہ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت میں ناکام اور نامراد ہو۔ اور یہ ساری جو اقوام ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، یہ سب اپنے اپنے وقتوں کی بہت مشہور قومیں تھیں جن کی شہرت کا ڈنکا بجتا تھا، اور جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آیت کو جھٹلایا اور پھر نافرمانی کی، یا پھر اللہ کی آیت سے دشمنی کرتے رہے، راہ فرار اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے اوپر پھر آسمان سے یا زمین سے عذاب بھیجا، اور جس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے لوگ تباہ اور برباد ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہاں پر موتفقات کا بھی لفظ آیا ہے کہ بالکل الٹ پلٹ کر دینا، اور اس سے مراد دراصل قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام سدوم تھا۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں حمزہ تے، اعتکاف کے معنی ہیں انقلاب، الٹ پلٹ دینا۔ تو ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے تھے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے ان کو اصحاب موتفقات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو بات آئی ہے ان چھ قوموں کی، اور تمہارا جو حصہ ہے خلاق کی بات کی گئی ہے، خلاقن، تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو دنیاوی حصہ، یعنی تمہاری تقدیر کا جو دنیا میں جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ تم استعمال کر لو، برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر موت کے عذاب سے وہ ہمکنار ہوئے۔ اور جو ایک حصہ تھا ان کو آخرت میں مل کر ہی رہے گا، یعنی دیکھا جائے تو ایک چیز دنیا میں ملتی ہے، ایک چیز آخرت میں ملے گی۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں جس کا جیسا حال ہو آخرت میں بھی اس کا انجام ویسے ہی ہو۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، قارون کو بھی دولت دے رکھی تھی، حامان کو بھی دے رکھی تھی، فرعون کو بھی دے رکھی تھی، لیکن آخرت میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو، پیغمبروں کو جھٹلایا، تکذیب کی، تو پھر ان کا انجام اسی حساب سے ہوگا۔ جو لوگ دنیا کے اسباب پر نظر رکھتے تھے یا لہو و لعب میں گرفتار تھے، پوری زندگی ان کی اس میں مگن رہی، اور تمہارا بھی یہی حال ہے۔ اور پہلے کے لوگوں سے مراد دراصل اہل کتاب اور یہود و نصارہ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے پہلے سے لوگوں کے طریقوں کی پیروی ضرور اختیار کرو گے، بالشت ببالشت، ذرا بذرا، اور ہاتھ بہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور کون؟ اس صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو کیا واقعی میں آج ایسا نہیں ہے کہ آج بھی ہم دنیا میں اسی طرح مست مگر نہیں ہیں جیسے یہ پہلی قومیں گزری تھی؟ کیا آج ہمارا اور ان کا کچھ حال مختلف ہے، ڈفرینٹ ہے؟ آج ہماری بھی صبح کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ناشتے کی فکر سے۔ سوتے ہیں تو فکر کیا ہوتی ہے کہ کل کیا بنے گا؟ دوپہر میں پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ رات میں کیا بنے گا؟ آج شاپنگ کیا کرنی ہے، کل کیا خریدنا ہے، فلاں ٹیلر کے پاس کپڑے ڈالنے ہیں، فلاں شادی میں کیا پہنیں گے، اب تو اتنی شادیاں ایک ساتھ آ گئی ہیں، تین تین چار چار ڈریس سلوانے پڑیں گے۔ شاپنگ شاپنگ شاپنگ، پھر اس پر میچنگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر کچھ خواتین کا تو روز کا معمول ہے کہ بس ان کو کچھ اور سجھائی ہی نہیں دیتا، یعنی پوری طرح سے دنیا میں مست مگن ہیں۔ خاص اس پر نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ مسلسل ہمیشہ آپ ان کو دیکھیں میچنگ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ ہر دفعہ ان کو صرف مہندی لگانے کی فکر، ہر دفعہ ان کو صرف اپنے لباس کی فکر۔ اور کئی خواتین کو تو آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، ابھی ایسی ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ دل اندر سے ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، دل ٹوٹ رہا ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ آج کل تو ہر مال میں، ہر شاپنگ سینٹر میں، ہر پارکنگ ایریا میں مرد حضرات بیٹھے ہیں مہندی کی کون لے کر، اور ہماری مسلمان خواتین پردے میں، برقعے میں جا کر پورا آستین ہٹا کر ان کو پیچھے سے ہاتھ دیتی ہیں، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں تھماتی ہیں کہ لو ہمیں مہندی لگاؤ۔ شرم آنی چاہیے ہم کو۔ کہاں چلی گئی ہمارے گھر والوں کے مردوں کی غیرت، کہاں گئی ہم مسلمانوں کے گھروں کی؟ کیسے وہ باپ اور بھائی ہیں، وہ کیسے بیٹے ہیں جو اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بیویوں کو ان مردوں کے پاس جا کر مہندی لگانے کی اجازت دیتے ہیں؟ ہے کوئی غیرت باقی رہی ہمارے اندر غیرت؟ جو کام غیر مسلم کر رہے ہیں ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم بھی وہی کریں گے، تو یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ تم بھی قدم و قدم، ہاتھ بہ ہاتھ ان قوموں کی پیروی کرو گے، تو جو آج اہل کتاب کرتے ہیں، جو غیر مسلم قومیں کرتی ہیں، وہ سب کام مسلمان کر رہے ہیں۔ غیر مسلمانوں کی لڑکیاں، ان کے لیے تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، وہ تو گلے میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہیں، ان کے ساتھ جاب کرتی ہیں، تو مسلمان اپنی بیٹیوں کو اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسا وہ کرتے ہیں ہم بھی کریں، اس میں کیا قباحت ہے؟ دین گیا تو گیا، ہاتھ سے کوئی بات نہیں۔ آج کی جو زندگی ہے اس کے لیے، عیش و عشرت کے سامان کے لیے، یا آج کے دور میں جو لیٹسٹ فیشن چل رہا ہے، یا سب لوگ جو کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، اگر سب لوگ کھائی میں گریں ہم بھی کھائی میں گریں، ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، تو فیشن میں کیوں پھر ہم اپنی عقل کھو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا فلاں کر رہے ہم بھی کریں گے؟ تو پھر وہی بات آتی ہے نا کہ بابر بہ عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، سب کر لو، خوب انجوائے کر لو، خوب انجوائے کرو، زندگی دوبارہ تھوڑی ملے گی۔ کیا حال ہو گیا ہے ہمارا نا، ہماری قوم کا کیا حال ہو گیا ہے، ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے؟ تو ہم غور کریں ذرا۔ تو یہاں پر جو بات آئی ہے، یہ آیت میں بہت گہرائی والی بات ہے، اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق پھر عبرت حاصل کرنے کی، اس سے عبرت حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا، اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم بھی قدم بہ قدم ان قوموں کی پیروی کرو گے، تو کیا آج ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں جس طرح اہل کتاب نے پیروی کی تھی ان مشرق اور ایسی قوموں کی جن پر اللہ کا عذاب آیا، اور آج ہمارا بھی وہی حال ہے؟ تو ہم عقل کے ناخن لیں، ہوش و حواس سے کام لیں، سوچیں سمجھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اولائک سے مراد پھر یہ وہی لوگ ہیں، اولائک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولائک ہم الخاسرون، کہ پھر کیا ہوا کہ یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے خوب دنیا میں عیش کیا، اب انہوں نے اپنے حصے کے خوب عیش اٹھا لیے، وہ اپنی دنیا میں اپنا حصہ برت گئے، اور پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا دنیا میں، جیسے تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا، اب تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا۔ ان لوگوں نے جیسی بحثیں کی تھیں ویسی بحثیں تم بھی کر چکے ہو، انہوں نے مذاق اڑایا تھا اللہ کی آیت کا، رسولوں کا، تم بھی مذاق اڑا رہے ہو، اور اہل کتاب بھی مذاق اڑاتے تھے نا، منافقین تو کرتے ہی کرتے تھے، یہود اس سے بڑھ کر تھے مدینہ میں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، کیسا ان کا مذاق بنایا جاتا تھا نا، کیسے ان کی تحقیر کی جاتی تھی۔ شعیب علیہ السلام سے کہا گیا کہ بڑا نمازی بنتا ہے، ایسے بھی کہتے ہیں، تو نماز کا طعنہ دیتے تھے شعیب علیہ السلام کو۔ صالح علیہ السلام کو کہا کہ ہم تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتے تھے، اور یہ تو کیا کام کر رہا ہے، یعنی دین کا کام کرنا ان کے نزدیک، ایسے لوگوں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارا معیار تو یہی ہو گیا ہے نا، کہ ہم دین کا کام کرنے والوں کو بے وقوف کہتے ہیں، کیا ہاں انہوں نے تو اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی، ان کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، جب دیکھو جب اسی میں لگے رہتے ہیں، تو اور ہے بھی کیا، اور انسان کرے بھی کیا، اس کی کامیابی، اس کی نجات اسی پر ڈیپینڈ ہے، یہی کام میں ڈیپینڈ ہے، اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو کہاں جائے گا، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ تو یہاں پر مثال دی گئی ہے الرٹ کرنے کے لیے کہ یہ قومیں جن پر عذاب آیا، جو تباہ اور برباد ہوئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اوپر سے آیا، نیچے سے آیا، تو یہ چھ قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ ملک شام کے آس پاس رہنے والے لوگ تھے یہ قومیں، اور عرب میں ان کی باتیں بہت مشہور تھیں، کیونکہ عرب کے لوگوں نے اپنے آبا اور اجداد سے ان کے سارے واقعات سنے ہوئے تھے، قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت اور طاقت میں سب سے بہترین قوم تھی، ممتاز تھی، اس کے باوجود باد تند سے ہلاک کر دی گئی، پھر قوم سمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، اس کے بعد قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود کو مچھر سے مروایا گیا، پھر اصحاب مدین جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور پھر لوط علیہ السلام کی بستی والوں کو ہم نے پہلے ہی پڑھا، اہل متفقات، ان پر بھی کئی عذابوں کو جمع کیا گیا۔ تو ان ساری قوموں کے پاس ان کے رسول آئے تھے، اور وہ رسول جو ہوتے تھے انہی کے قوم کے فرد ہوتے تھے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے منافقین کا پڑھا آپس میں کہ کس طرح سے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، اب اس کے بعد مومنین کی صفات محمودہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پہلی صفت یہاں پر بتائی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست، معاون، غمخور ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کو احادیث بھی ملتی ہیں کہ آپس میں مومنوں کا تعلق کیسے ہوتا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیانی یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کا مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتشک منہ عدو تداعا لہ سائر الجسد بالسحر والہما۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی صفت بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ پھر ان کی صفت یہ بتائی گئی، ان کی پہلی کوالٹی یہ بتائی گئی کہ یہ لوگ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ تو سچے مومنوں کی خصوصیات یہ بتائی جا رہی ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر منافق منافق کا ساتھ دیتا ہے تو مسلمان بھی مسلمان کا ساتھ دیتا ہے، لیکن مسلمان اور منافق کا ایک دوسرے کو ساتھ دینے میں بہت فرق ہے۔ وہ لوگ برائی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور مومن بھلائی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ مومنوں کا اخلاق، مومنوں کا کردار، مومنوں کی عادت بالکل ہی الگ ہوتی ہے۔ نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، معروف کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، اصلاح کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، تو یہ مومنین دراصل ایک پورا ایک الگ ہی گروہ ہے، ایک الگ امت ہے۔ ایمان کا اقرار جب کرتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بظاہر زبان سے دونوں گروہ اسلام کا اقرار کرتے ہیں، منافق بھی کرتا ہے، لیکن منافقین کا کام سے پہچانے جاتے ہیں کہ کون منافق ہے، اور مومن بھی اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ تو دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، اخلاق، اطوار، عادات، طرز فکر و عمل بالکل مختلف نظر آئیں گے۔ وہاں پر زبان سے صرف ایمان کا دعویٰ ہے لیکن عمل ندارد ہے، لیکن یہاں مومن کا زبان سے دعویٰ ہے اور دل بھی سچے ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ پوری زندگی میں اسلام کا رنگ ڈھنگ نظر آتا ہے، پوری زندگی اسلام کے سانچے میں نظر آتی ہے۔ ایک طرف صرف دعویٰ ایمان ہے اور دوسری طرف عمل بھی ہے۔ ایک طرف منافقین کے اوپر صرف لیبل تو لگا ہوا ہے مسلمان کا، لیکن مومن کے پاس پورے اپنے عمل سے، اس کے وجود سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت خوبصورت ہو سکتا ہے کوئی چیز کو ریپنگ پیپر میں خوبصورت کر کے لگا دیا گیا ہو، لیکن اندر کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ وینیگر کو بھی آپ خوبصورت پیکنگ میں رکھ سکتے ہیں جو کہ کھٹا ہوتا ہے، تو اس سے خوبصورت پیکنگ سے اس کا رنگ یا ذائقہ تو نہیں بدل جائے گا، لیکن اگر ایک سویٹ ڈش ہے اور اس کو آپ ریپ کر کے رکھتے ہیں تو اس کی اپنی مٹھاس اپنی جگہ قائم رہے گی۔ اسی طرح خوشبو کا معاملہ ہے کہ اگر خوشبو ہے تو آپ اس کو چاہے چھپائیں چاہے نہ چھپائیں، خوبصورت ریپنگ پیپر میں ریپ کریں نہ کریں، اس کی خوشبو تو سب کو محسوس ہو کر رہے گی۔ تو مومن کا معاملہ یہی ہے کہ وہ سب کے نظروں میں پہچانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ان کے اپنے دلوں کے اندر موجود ہے، اس کی خوشبو ہر طرح سے ہر طرف مہکتی رہتی ہے، مومن کے ایمان کی خوشبو۔ وہ ہر آزمائش میں، مصیبتوں میں ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اور وہ صرف ظاہری طور پر اسلام کو قبول نہیں کرتا بلکہ دل سے قبول کرتا ہے۔ تو یہی آپ دیکھیں فرق ہے منافق کے مزاج میں، منافق کے اخلاق میں اور مومن کے اخلاق میں۔ تو جو صادق الایمان مسلمان ہوتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے منافق ایک جتھا بن گئے تھے، اس طرح سے اللہ کے دین کا کام کرنے والے، اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والے، یہ بھی ایک گروپ بن گئے۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ ایک ہی طرح سے دلچسپی رکھنے والے، ایک ہی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کو بدی سے نفرت ہے، اللہ کی یاد ان کے لیے غذا کی طرح ضروری بن گئی ہے جو زندگی کے لیے ضرورت ہے۔ جیسے آکسیجن ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے دین کے کام کرنا ان کے لیے ضروری بن گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان مومنوں کے دل اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا وتیرہ ہے، اور اسی بہترین اخلاق نے، بہترین کردار نے ان کو سب سے نمایاں کر دیا ہے۔ مومنین کی بات آئی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو اب یہی والی آیت دراصل بتاتی ہے ہمیں کہ اس کام کو سبھی کو مل کر کرنا ہے، یعنی خواتین بھی اس میں حصے دار ہوں گی اور مرد بھی اپنے دائرے کار میں اپنا کام کریں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور خواتین کا دائرہ مختلف ہے۔ عورتیں اپنے سرکل میں، اپنے گھر میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں کریں گی، اور گھر اس کا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کام بہرحال اس کو کرنا ہے۔ کوئی بھی خاتون اس طرح سے کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتی کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھا ہے، بلکہ یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنین کے ساتھ مومنات کا بھی ذکر ہے، اور دونوں جگہ ذکر آیا ہے۔ جہاں انجام کی بات آئی ہے وہاں پر بھی ذکر آیا ہے، اور جہاں پر کام کرنے کی بات کی گئی وہاں پر بھی ذکر آیا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات تو بعدهم اولیاء بعد۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر عورتیں نہیں کریں گی یہ کام تو آپ مجھے بتائیں کہ گھروں میں اسلام کیسے آئے گا؟ کیونکہ ماں کی گود ہی تو پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں یہ تعلیم یافتہ ہوگی، ماں دین کے علم سے آراستہ ہوگی، تو وہ تو اپنے پورے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ اس کو معلوم ہوگا کہ حلال اور حرام کیا ہے، جب اس کو علم ہوگا کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا ثواب ہے، کیا بدعت ہے اور کیا سنت ہے، تبھی تو وہ اپنے گھر والوں کو ان تمام خرافات سے بچا سکتی ہے نا۔ ہم نے ایک سوچ ایک زمانے میں ہمارے یہاں پر ایسی پیدا ہو گئی تھی، اور جس کا اثر ہم آج تک دیکھتے آ رہے ہیں، کہ عورتوں کو بھلا دین سے کیا تعلق، یا عورتوں کو دینی تعلیم حاصل کر کے کیا فائدہ، بس گھر میں رہو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو ٹھیک ہے، وہ گھر ہی میں رہنا ہے عورت کو، لیکن اس کو اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو بتانے کے لیے دین کا علم بھی تو چاہیے نا۔ تو کیا عورت کو دین سے بے بہرا کر دیں گے؟ کبھی ایسا ہوا بھلا آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات سنا رہے ہوں، اللہ کی آیات کا نزول ہو رہا ہو، وحی آ رہی ہو، اور اللہ کے رسول کہیں کہ یہ عورتوں کے لیے نہیں، صرف مردوں کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں صحابہ کرام نے حفظ کیا، وہاں پر امہات المومنین اور صحابیات نے بھی قرآن حفظ کیا۔ جہاں وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے، اس کے بارے میں مسائل بتاتے تھے، اس سے حل نکالتے تھے قرآن کی آیتوں سے، اسی طرح سے صحابیات بھی کیا کرتی تھیں۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کو کرنا ہوگا یہ کام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود امہات المومنین سے فرمایا تھا کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذکر کرو ہماری آیات کا جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ تو یہ امہات المومنین ہی تو تھیں، کیونکہ ہر صحابیہ جو آتی تھیں وہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ تو نہیں بعض اوقات سوال کر سکتی تھیں۔
کبھی اللہ کے رسول رہتے گھر میں، کبھی نہیں رہتے۔ تو امہات المومنین سے پوچھا کرتی تھی، پھر اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بعض امہات المومنین 40-40 سال زندہ رہیں، اور وہ 40 سال تک مسلسل وہ دین کی تبلیغ کا کام کرتی رہیں۔ جو بھی مسائل تابعین کے پاس یا کچھ صحابہ کے پاس بھی ایسے مسائل آتے جن کا حل بظاہر کسی کو نظر نہیں آتا تھا، اور امہات المومنین وہ فوراً بتا دیا کرتی کہ فلاں وقت اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تھا یا ایسا کہا تھا۔ تو بغیر عورتوں کے دین پھیل ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں، مرد اگر دیندار ہوں گے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر عورتیں دیندار ہوں گی تو پورا معاشرہ دیندار ہوگا، پورا خاندان دیندار ہوگا۔ اور کیا ہم نہیں چاہتے کہ یہ ماؤں کی وجہ سے اسلام اپنی نسلوں تک، اپنے بچوں میں آئے، ہماری نسلوں میں آئے، تاکہ ہم لوگ خود یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے آبا اور اجداد کے لیے، اور خود ہمارے لیے۔ تو اگر مائیں نہیں بتائیں گی تو مجھے بتائیے کون بتائے گا؟ کوئی اسکول والے بتائیں گے؟ ہمارے یہاں ہے ایسی اسکولیں، آپ بتائیں؟ نہ اسکولیں ایسی ہے، نہ کوئی ویکلی انتظام ایسے ہمارے گھروں میں، نہ کوئی مدرسے ایسے ہیں۔ تو پھر کون ہمارے بچوں کو آ کر دین کی باتیں بتا جائے گا؟ کون ان کی تعلیم اور تربیت کرے گا؟ کون ان کو بتائے گا کہ اچھا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ تعلیم کے پیچھے تو ہم اتنا لگ گئے ہیں کہ کوچنگ سینٹرز، ٹیوشن کلاسز اور انٹرنس اگزام کی تیاری اور 10ویں اور 12ویں کے اگزام، ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ صبح 6 بجے سے بچے جاتے ہیں، رات 10-12 بجے تک ان کا ختم نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے پڑھائی، لیکن اتنی پڑھائی، ایسی پڑھائی کہ ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں ہم جیسے، اور ہم نے یہ بالکل بھلا دیا کہ اچھا ہمیں آخر میں ایک دن اللہ کے آگے جا کر کھڑے بھی رہنا ہے۔ ہمارے یہی بچے جو ہم کو پھول سے زیادہ پیارے ہیں، جن کی ذرا سی تکلیف پر ہم تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو، مجھے وہ تکلیف آ جائے، ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم پسند کریں گے کہ یہ بچے آگ میں جلیں، یا اللہ نہ کرے جہنم کے مستحق بنے۔ تو ان کو اللہ کا بندہ بھی تو بنانا پڑے گا نا ہمیں۔ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہم بناتے ہیں اپنے بچوں کو، کامیاب انسان بناتے ہیں دنیا کا، تو کیا ہم ان کو اچھا بندہ نہ بنائیں اللہ کا؟ تو اس کے لیے خواتین کا بھی دینی تعلیم سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ ایک ماں ہی اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دے سکتی ہے، وہی اپنے بچوں کو برائی سے بچا سکتی ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے۔ اگر بچپن سے دینی تعلیم کو یا عقیدے کو راسخ کر دیں، آپ دیکھیں وہ بچہ تعلیم کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ کہا گیا تھا، مجھے بچپن سے تعلیم دی گئی ہے، میں کیسے کروں یہ کام۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد بھی خواتین کبھی بھی دینی تعلیم حاصل کرنے سے اور دینی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں۔ اگر آج ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اسلامی ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے خاندان بھی اسلامی ہوگے۔ اور یہ سب سے زیادہ اگر کوئی گھر پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو وہ گھر کی ماں یا گھر کی خاتون ہو سکتی ہے۔ ہمیں خود پہلے وہ چیز آنی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو علم کا سمندر کہا جاتا تھا، بلکہ ان کی جو اسٹوڈنٹ تھی عمرہ بنت عبد الرحمن، 102 ہجری میں یہ ان کی وفات ہوئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ امام زہری ان کے مشہور شاگرد ہیں۔ امام زہری جو کہ بہت مشہور شاگرد گزرے ہیں محدثین میں سے، اور امام مالک کے استاد تھے یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسٹوڈنٹ تھی عمرہ بنت عبد الرحمن، ان کو میں نے علم کا سمندر پایا۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جو ان سے پوچھا گیا ہو اور انہوں نے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ تو بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے محدثین ان کے پاس آیا کرتے تھے، عمرہ بنت عبد الرحمن کے پاس۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ میں یہ دونوں بہت مشہور تھیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ خود علماء کرام یہ کہا کرتے تھے کہ دین اسلام کا فقہ کا جو حصہ ہے وہ 2/3 حصہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرہون منت ہے، ان کا دیا ہوا ہے، ان کے ذریعے سے پھیلا۔ تو اب بتائیے کہ اگر یہ لوگ سیکھتے نا دین کا علم، یہ خواتین، یہ امہات المومنین، تو آج یہ دین کے حصے سے ہم محروم رہ جاتے نا۔ تو خواتین اگر پیچھے رہیں تو کیسے ہوگا بھلا، بتائیے۔ حفصہ بنت سیرین کا نام آتا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، امام ابن سیرین کی بہن تھی، محمد سیرین کی بیٹی تھی۔ امام ابن سیرین کی بہن اور حفصہ بنت سیرین، ان کا نام تھا، فن قراءت اور فن تجوید میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ثانی کوئی نہیں تھا، یعنی ان کے زمانے میں وہ اس قدر ماہر تھی، انہوں نے اپنے والد سے فن تجوید اور فن قراءت سیکھا تھا، تفسیر قرآن سے ان کو بہت شغف تھا، بہت مشہور تھی اس معاملے میں۔ جب لوگ ان کے بھائی کے پاس آتے کچھ پوچھنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ، تو یہ امام ابن سیرین خود یہ کہتے کہ جاؤ میری بہن کے پاس آپ لوگ جاؤ اور ان سے سیکھو، کیونکہ وہ اس علم میں مجھ سے زیادہ بہتر ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنے بڑے دل گردے والے بھائی ماشاءاللہ، کہ اچھا جو اپنی بہن کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے بہن سے کہہ رہے ہیں کہ جا کر سیکھو، وہ مجھ سے بہتر جانتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اتنا بڑا دل بھی کرنا ہوگا آج ہم لوگوں کو، آج ہمارے گھر کے جو حضرات ہیں ان کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا کہ اگر ہمارے گھر کی خواتین دین کے علم میں آگے بڑھتی ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم نے الٹا مطلب سمجھ لیا اور الٹا اس کا مطلب لے لیا کہ نہیں خواتین دین کا علم تو نہیں حاصل کریں گے، لیکن ہاں ہمارے گھر کی خواتین شاپنگ کو جائے، بے پردہ گھومے پھرے، لوگوں سے ہنسی مذاق کرے، مہندیوں کے لیے اپنے ہاتھ غیر مردوں کے ہاتھوں میں دے دیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں لیکن خواتین تھوڑا سا اگر دین کا کام کرتی ہیں، ان کی آواز جاتی ہے، تو اس پر فتوے ہم دینے لگتے ہیں کہ اچھا یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو بہرحال حفصہ بنت سیرین ماشاءاللہ یہ اس اپنے وقت کی امام تھی، یعنی فن قراءت میں اور فن تجوید میں۔ پھر سلمہ بنت شمس الدین کا نام ہم کو ملتا ہے۔ سبا قراءت آپ نے سنا ہوگا نا، سبا قراءت بہت مشہور ہے۔ تو سبا قراءت ایکچولی صرف سبا قراءت ہی نہیں تھی، اور بھی بہت ساری قراءتیں ہیں، لیکن یہ سات کی راتیں بہت مشہور ہوئیں۔ تو اس فن میں کہا جاتا ہے ان کے والد کے علاوہ کوئی ان کا ثانی نہیں تھا، ان کے والد سے انہوں نے یعنی سات قسم کی مختلف قراءتیں وہ کر سکتی تھی، قرآن کی حافظ قرآن تھی ماشاءاللہ، اور ان کے والد سے انہوں نے سیکھا تھا، تو ان کے والد کے علاوہ کوئی اور ان کا مد مقابل نہیں تھا۔ سبحان اللہ، کتنی ماہر ہوں گی نا، اور سات مختلف طریقوں سے قراءت کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ پھر سیدت النساء کا نام ہمیں ملتا ہے، مغل بادشاہ کی بیٹیوں کی معلمہ تھی، حافظ قرآن تھی، اور اس وقت ان کے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بہترین یہ قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی، اور ان کے اسی مشہور ہونے کی بنا پر بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو ان کی معلمہ بنایا تھا تاکہ وہ ان کو آ کر قرآن پڑھا دے۔ پھر بی بی حنیفہ مشہور محدثہ تھی۔ جلال الدین سیوطی کا نام آپ نے سنا ہوگا، علوم القرآن پر اور تاریخ میں اور تفسیر میں ان کا بڑا نام ہے۔ بہت دنوں بعد ایسے بہت ہی مشہور عالم دین گزرے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی، اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو یہ خود جلال الدین سیوطی جو ہے، یہ خود ان کے بی بی حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں سے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے علماء اس خاتون کے پاس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا، یہ کہا جاتا ہے کہ جس مدرسے میں یہ پڑھاتی تھی اس مدرسے میں ایسے بڑے بڑے لوگ آتے کہ لوگ حیران رہتے تھے ان کو دیکھ کر کے، اتنے بڑے بڑے لوگ اس قدر پائے کہ عالم ان کے پاس علم سیکھنے آتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ وہ کس پائے کی محدثہ ہوں گی، اور یہاں پر نہ مفسرہ ہے نہ حافظہ ہے، محدثہ، یہ اور ماشاءاللہ بہت زیادہ گہرائی والا علم ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا، کہ ساری روایتوں کو یاد رکھنا، اس میں پھر اسماء اور رجال آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈیٹیل آتی ہے اس میں، تو یہ معمولی کام نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے فن خطاطی میں بھی خواتین پیچھے نہیں رہیں۔ اس زمانے میں ہم سب جانتے ہیں نا، پریس تو نہیں تھا، کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھا، جو بھی کچھ لکھنا ہوتا تھا ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ اگر 10 کتابیں کسی کو لکھنی ہیں تو وہ 10 کتابیں بھی وہ ہاتھ ہی سے لکھے گا، 10 کاپی بنانی ہے تو۔ آج کتنی سہولت ہے نا ہمیں، پرنٹنگ پریس میں دے دیں کتابیں چھپنے کے لیے، ایک ساتھ ہزاروں کتابیں چھپ کر آ جائے گی۔ ایک پیپر آپ ڈالیں زیروکس کرنے کے لیے، کاپی کرنے کے لیے، ایک انگلی پریس کرنی پڑتی ہے آپ کو، بس بٹن کلک کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے 10 کاپی کا آرڈر دے دیے تو 10 کاپی فوراً نکل کر آ جائے گی، لیکن اس زمانے میں اگر 10 کاپی چاہیے تو ہاتھ ہی سے لکھنا پڑتا تھا۔ تو بنت اقرا بغدادیہ کا نام ہمیں ملتا ہے، جو مشہور خطاط تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلجو کی حکمراں اور شاہ روم میں صلح ہوئی، تو صلح نامہ لکھا جانے لگا، تو وہ صلح نامہ لکھنے کے لیے انہی کو بلایا گیا، اور جب انہوں نے صلح نامہ لکھا تو ایسے لگتا تھا کہ گویا موتی پرو دیے گئے ہوں۔ جب ان کی تحریر بادشاہ نے دیکھی تو ان کو قیمتی انعام دیا، اور جو شاہ روم تھا اس نے ان کی تحریر کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے بطور یادگار اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ یعنی اتنی ماہر تھی ماشاءاللہ وہ، اور اتنی خوبصورت ان کی رائٹنگ تھی، کہ اس رائٹنگ سے متاثر ہو کر شاہ روم نے اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیا یادگار کے طور پر. سبحان اللہ. آج تو ہم کہتے ہیں ہم ہمیشہ رونا روتے ہیں, ہماری رائٹنگ اچھی نہیں ہے, ہمیں اچھا لکھنا نہیں آتا, اور بعض اوقات تو ہماری رائٹنگ ایسی ہو جاتی کہ بیچارہ پڑھنے والا سمجھ ہی نہیں پاتا, اور یقین جانیے پیپر چیک کرنے والوں کو تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے. آپ ایک دفعہ صرف 5 پیپر چیک کر کے دیکھیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دوسروں کی رائٹنگ پڑھنا کتنا مشکل کام ہے اور پیپر چیک کرنا کتنا مشکل کام ہے. ہم بعض اوقات ہم اتنی بے جا کی تفصیل لکھ دیتے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, پھر کاٹ چھاٹ اتنی ہوتی ہے, پہلے تو ہماری رائٹنگ اچھی نہیں اوپر سے کاٹ چھاٹ, اور پھر کہتے ہیں جگہ بڑھائیے جگہ بڑھائیے. تو جگہ کتنی بڑھائی جائے گی؟ آپ کو آنا چاہیے لکھنا ایسا کہ جیسے سمندر کو کوزے میں سمو دیا گیا ہو, بات ہو بڑی لیکن آپ اس کو شارٹ کر کے ایک جملے میں کمپلیٹ کر دیں. تو پہلے تو ہم اپنی رائٹنگ خوبصورت بنائیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کی رائٹنگ کتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ بادشاہ نے اپنے پاس اس کو یادگار کے طور پر رکھ لیا. تو کم از کم ہماری رائٹنگ اتنی تو خوبصورت ہو کہ پیپر چیک کرنے والا خوش ہو جائے, سبحان اللہ کتنی اچھی رائٹنگ ہے, کتنا صفائی سے لکھا ہے ماشاءاللہ. تو کم از کم ہم اتنا کر لیں, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب خواتین کا ذکر آپ کے سامنے کیوں کیا گیا؟ اصل میں بتانا مقصود یہ تھا کہ خواتین کسی بھی دور میں دینی علم میں پیچھے نہیں رہی, دینی یا دنیاوی کوئی بھی علم ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بہترین میتھمیٹیشین تھی ماشاءاللہ. علم الفرائض اس کا علم آپ سب سے بہتر جانتی تھی, وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے منٹوں میں اور چٹکیوں میں حل کر کے بتا دیتی تھیں کہ فلاں کا اتنا ہوگا, فلاں کا اتنا ہوگا اور فلاں کا اتنا ہوگا. علم انصاب میں بھی بہت آگے تھی, اپنے والد سے سیکھا تھا انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصب ناموں کا علم, کہ نسلوں کو اور نصب ناموں کو یاد رکھنا ماشاءاللہ معمولی بات نہیں ہے. اس علم میں بھی ماہر تھیں, پھر علم طب میں بھی ماہر تھیں ماشاءاللہ. اور عروا بن زبیر کہتے ہیں جو کہ آپ کے بھانجے تھے, کہتے ہیں کہ یہ علم انہوں نے باقاعدہ خاص طور سے سیکھا نہیں تھا, لیکن چونکہ ان سے ملنے کے لیے عرب کے ہر قسم کے مختلف علاقوں سے خواتین آتی, اور وہ اگر خواتین کو ذکر کر دیتی کسی چٹکلے کا یا کسی ایسی بیماری کا تو وہ اس کا علاج یاد کر لیا کرتی تھی ان خواتین سے سن کر. تو ماشاءاللہ وہ اس میں بھی ماہر ہو گئی تھیں. تو اس کے لیے ذہن کو ہر لمحے الرٹ رکھنا ہوگا. ہم تو پتہ نہیں کہاں سوئے رہتے ہیں, کس طرح سے غفلت کا شکار ہیں, اور بس ہمیشہ سست ہم رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا, پتہ نہیں لوگ کیسا یاد کرتے ہیں, ہم سے تو یاد ہی نہیں ہوتا, ہم کو تو یاد ہی نہیں رہتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم کو یاد رہنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو اس میں لگائے رکھیں. آپ دیکھیں اگر آپ 24 گھنٹے اپنے آپ کو اس کام میں لگائے رکھیں گی نا, آپ یہ ساری شکایتیں آپ کی ختم ہو جائے گی کہ ہم تو بھول جاتے ہیں, ہم کو یاد ہی نہیں رہتا. تو مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. اب ان کے لیے پھر کیا ہے آپ دیکھ لیجئے, ان کا انجام بھی کتنا بہترین بتایا جا رہا ہے اور ان کو بدلہ کیا ملنے والا ہے. پھر دوسری خوبی ان کی یہ بتائی گئی ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد, ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں. یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اگر دوسروں کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں تو آگے بڑھ کر خود پہلے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, دوسروں کو زکات دینے کا حکم دے رہے ہیں, خود آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں صرف فرائض ہی کی ادائیگی نہیں کرتے بلکہ نفل صدقات بھی دیتے رہتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ, سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں, کہ جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے, کوئی بات آتی ہے, فوراً ان کا سر جھک جاتا ہے, فوراً سمعنا وطاعنا کہتے ہیں. تو یہ ہوتی ہیں مومنوں کی خصوصیات. اولئک سیرحمہم اللہ, یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. اولئک سیرحمہم اللہ, ان قریب ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا ہے. اس سے بڑھ کر آپ بتائیے اچھا بدلہ یا انعام اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوگی, اور یہ جو جنت وغیرہ جو بھی چیزیں ملنے والی ہیں آپ دیکھیں سب کس لیے ملیں گے؟ اللہ کی رضامندی کی وجہ سے ملے گی نا, اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی, اللہ کے فضل کی وجہ سے ملے گی. تو جب اللہ تعالیٰ کا فضل مل گیا, اللہ تعالیٰ کی رحمت مل گئی, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بھلا؟ پھر یہیں پر خوشخبری دے کر نہیں ختم کر دیا گیا انجام بتا کر, بلکہ اور مزید انعامات کا وعدہ. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات ادن ورضوان من اللہ اکبر
ذالک هو الفوز العظیم. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. یہی بڑی کامیابی ہے.
اللہ سے دعا کریں اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے. تو جنت کی نعمتیں بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں بلکہ لا زوال ہیں، جن کا ذکر ہم کتاب اور سنت میں پڑھتے ہی آ رہے ہیں، اور کئی جگہ پر قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور صحیح احادیث سے بھی اس بات کو ہمیں مزید تقویت ملتی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں جنتیوں کو پکارا جائے گا، جنتی لبیک کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پکارے گا تو جنتی لبیک کہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اب تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے پروردگار کہ اب بھی ہم خوش نہ ہوں جبکہ تو نے یہاں ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت نہ عطا کروں؟ جنتی پوچھیں گے اے رب ان نعمتوں سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تم پر اپنی رضا اور خوشنودی اتارتا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو نیک لوگ تھے جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام انجام دیتے تھے، نماز میں پوری طرح سے خشوع خضوع اختیار کرتے، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پوری طرح سے اس کا خیال رکھتے، تو یہ مومنوں کی خاص خصوصیت تھی. تو اس کے بدلے میں پھر ان کو انعام کیا ملے گا؟ جنت عدن. اور یہ جنت عدن اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو موتی اور یاقوت سے تیار کیے گئے ہوں گے، اور ایک معنی اس کے عدن کے ہمیشہ کے بھی ہیں، یعنی وہاں جو محل ہوں گے وہ موتی اور یاقوت سے بنے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوگی وہ رضا الہی کی صورت میں حاصل ہوگی، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.